نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا بہت بابرکت ہے وہ جس نے فرقان یعنی یہ قرآن اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو، خبردار کرنے والا ہو۔ قرآن پاک کو یہاں فرقان کہا گیا جو حق کو باطل، توحید و شرک، عدل اور ظلم، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اور قرآن پاک کی آمد کا مقصد تمام جہان والوں تک اس کا پیغام پہنچانا اور انہیں خبردار کرنا ہے برے انجام سے۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، یعنی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ قرآن پاک کی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ اس کو یہ سکھایا کرتے تھے۔ اس میں در حقیقت اللہ رب العزت کا ایک تعارف ہے، بچوں کو یہ بتانا کہ جس نے تم کو پیدا کیا وہ ہستی کون ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ وہ ہستی وہ ہے جو آسمان و زمین کی بادشاہ ہے اور جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اسی نے ہر چیز کو بنایا پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ واتخذوا من دونہ آلہا، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ زندہ کر سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں، تو گویا ان کے اندر کوئی قوت ہی نہیں، پھر وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان یعنی قرآن ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح اور شام سنائی جاتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی یہ کسی انسان کا کلام نہیں، مہربان ہستی کی بات ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ تبارک الذی ان شاء اجعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محلات۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا پر پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج ہی اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے. یعنی جب دنیا کی دولت زیادہ آئی ان کے پاس تو ان کو اپنے غلط کام بہت خوبصورت دکھائی دیے اور اپنے رب کو بھول کر ان کاموں میں مبتلا ہو گئے جو رب کی ناراضگی کا سبب بنے، اور اس طرح انہوں نے اپنی شامت خود بلائی. جو جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر نہ تم اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے. اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. 19 پارہ. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں، کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، بڑا گھمنڈ میں بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں. انکار کرنے والوں کی نفسیات ہمیشہ تکبر کی رہی ہے، وہ اس بات کو سہ نہ سکے کہ اللہ کا پیغام کسی اور کے پاس آ گیا. وہ ہمیشہ یہی چاہتے رہے کہ براہ راست ان سے بات کی جانی چاہیے تھی. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لیں گے، زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر فرمائیں گے، میں مالک ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں. اور وہ دن کفار پر بہت بھاری ہوگا، لیکن اس کے برعکس اہل ایمان کے لیے وہ دن بہت ہلکا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری جان کی قسم کہ مومن پر تو وہ ایک وقت کی فرض نماز سے بھی ہلکا اور آسان ہوگا. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس روز ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا، يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. یا ویلتا، ہائے میری کم بختی، لیتنی، کاش کہ میں نے، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلا شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ دوستی تو ایک بہت اچھی چیز ہے، پھر انسان قیامت کے دن کچھ دوستیوں پر حسد اور ندامت کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس کے بہکانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آ چکی تھی. وکان الشیطان للانسان خذولا، حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. انسان کی شخصیت پر اس کے دوستوں کا اثر ہوتا ہے. قدرتی طور پر انسان سے جو لوگ محبت رکھتے ہیں انسان کو جواباً ان کی بات ماننا پڑتی ہے، کیونکہ اگر وہ نہ مانے تو دوستی ہی باقی نہیں رہ سکتی. اسی لیے اسلام میں ایسے لوگوں سے محبت کرنے کا سبق دیا گیا ہے کہ جو صاحب ایمان ہو
جو خود بھی اللہ سے محبت رکھتے ہوں، اور دوستی کا معیار بھی ایک ہی قرار دیا گیا کہ اللہ کے نام پر، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا اجر بھی بہت بتایا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کو جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اور سب کچھ اگر اللہ کی خاطر ہے تو پھر اس کا پہچان کیسے ہوگی؟ خود کو اگر پرکھنا ہو تو ایسی دوستی میں، ایسی ملاقات میں نہ تو کسی کی غیبت ہوگی، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، نہ کوئی جھوٹ ہوگا، نہ فریب اور دھوکا ہوگا، بلکہ سراسر خیر خواہی ہی خیر خواہی ہوگی۔ اس دوستی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دوست باہم مل بیٹھیں تو ایمان میں اضافہ ہو، دنیا کی محبت کم ہو، آخرت پر یقین ہو، لیکن جس تعلق کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں تو جان لیجئے کہ یہ وہی تعلق ہے جس پر انسان قیامت کے دن پچھتائے گا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس مجھ پر، اے کاش کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہاں ہیں وہ جو میری عظمت کو سامنے رکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں، یعنی ان کو ہی زیادہ علم ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے جیسے نہیں تھے وہ لوگ کہ جب ان کو علم کی کوئی بات بتائی جائے تو وہ پہلے سے کہے ہم کو سب پتا ہے۔ اللہ کے لیے باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا، اللہ ہی کی خاطر دوستی رکھنا، اللہ ہی کی خاطر دشمنی رکھنا، یہ ایمان کی سب سے مضبوط کڑی ہے۔ جس کو یہ چیز نصیب ہو گئی پھر انشاءاللہ اس کے ایمان میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ حضرت ابو رضیم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے زندگی بسر کرنے کا اصلی طریقہ نہ بتا دوں جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی نصیب ہو؟ اللہ کی یاد کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اور جب تو اکیلا ہو تو جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر میں زبان ہلاتا رہے، محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ اے ابو رضیم، کیا تجھے معلوم ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے ساتھ ہو لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، اس نے تیرے لیے یہ میل جول اختیار کیا ہے، تو بھی اسے اپنے ساتھ ملا لے۔ اے ابو رضیم، اگر تو اپنے بدن سے یہ کام لے سکے تو ضرور لے لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے ایک مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں، یعنی دنیا میں ان کو اکٹھا رہنے کا موقع نہیں بھی ملا، تو یقیناً اللہ ان دونوں کو قیامت کے دن اکٹھا کر دے گا اور فرمائے گا یہ وہی ہے جس سے تو میرے لیے محبت کرتا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کچھ جانتے ہو کہ اللہ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکات، کسی نے کہا جہاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ اسے پسند کرتا ہے کہ محبت ہو تو اسی کے لیے، دشمنی ہو تو اسی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں اور ان پر زبرجد کے بالا خانے بنے ہوئے ہیں قیمتی پتھروں کے، جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے جگمگاتے ہیں جیسے چمکدار ستارہ جگمگاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رہنے کے لیے کس کو ملیں گے؟ فرمایا جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے مل بیٹھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ملاقات کرتے ہیں، یعنی ان کی دوستی تعلق میں، محبت میں اللہ کی یاد غالب ہوتی ہے، اللہ کی بات اپنی ذات سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت کی، حالانکہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ تھی، کوئی مالی لین دین نہ تھا. اللہ کی قسم، ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے، اور وہ بے شک نور کے کنارے کھڑے ہیں. جس وقت سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے، انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ہوگا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ستائے گا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ان تمام احادیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دوستی ہو یا دشمنی، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر دنیا کے کسی غرض، دنیا کے مفادات اور دنیا کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دوستی ہو، اور خاص طور پر ایسی کہ جس سے اللہ کی یاد بھول جائے، لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ایسے دوستوں کے گھیرے میں آ جائے انسان کہ جو اس کو اللہ سے دور کر دیں، تو ایسے ہی لوگوں پر قیامت کے دن انسان پچھتائے گا، کاش میں نے دوست نہ بناتا، مجھے تو اللہ کی نصیحت پہنچ گئی تھی، پھر بھی میں بھول گیا، اور بلانے والے یہی ظالم میرے دوست تھے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کے لیے بڑا ہی بے وفا ہے، چھوڑ دینے والا ہے. خزولا کہتے ہیں جو مصیبت میں تنہا چھوڑ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والا ایمان والے کا آئینہ ہے، ایمان والے کا بھائی ہے، اس کی تباہی کو اس سے روکتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ بھی اچھے دوست کی علامات ہیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الرسول کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا، مذاق کی چیز بنا لیا تھا، اس کی باتوں پر ہنسا کرتے تھے، اس پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور اسی طرح حجر سے اگر اس کو مشتق مانا جائے، تو مانا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اسے قبول نہ کیا، اس سے کوئی اثر نہ لیا. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں، منتظر ہیں. آپ کی شفاعت ان لوگوں کے لیے کیسے ہو سکتی ہے جن کے خلاف آپ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور یہ عرض کریں کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ ہم کن میں شامل ہیں، اس کتاب کو مضبوط پکڑنے والوں میں یا اس کو چھوڑ دینے والوں میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اور دنیا والوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے، تو پھر بھی انسان دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ آخر تک ایسے باقی رہتے ہیں کہ جو اس کے دشمن بنے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسا تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوا، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو بدلنا نہیں چاہتے، اللہ کے راستے پہ لانا نہیں چاہتے. ان کو قرآن مجرم قرار دیتا ہے، فرمایا کہ یہ مجرم ہی انبیاء کے دشمن رہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. منکرین کہتے ہیں، اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ یہ کیا، کبھی ایک آیت آ رہی ہے، کبھی ایک سورت آ رہی ہے، کبھی 10 آیتیں آ رہی ہیں، یہ اکٹھا ایک کتاب کی شکل میں دے دیا جاتا تو کام ختم ہو جاتا. ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، یعنی تھوڑی تھوڑی چیز زیادہ اچھی طرح جذب ہوتی ہے بنسبت اکٹھی چیز کے. بالکل ایسے ہی جیسے اگر تھوڑا تھوڑا کھانا کھایا جائے تو وہ اچھی طرح جذب بدن بنتا ہے بنسبت اس کے کہ اکٹھا. اسی طرح تھوڑی تھوڑی بارش جو برستی ہے، آہستہ آہستہ زمین میں جذب ہوتی چلی جاتی ہے. تیز بارش عموماً زمین میں کم جذب ہوتی ہے، اور مختلف چیزوں کو بہا کے اپنے ساتھ زیادہ لے جاتی ہے. قرآن کی وحی بھی بارش کی طرح تھوڑی تھوڑی اتری، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دل میں جذب ہو جائے، پیوست ہو جائے، محفوظ ہو جائے. کیونکہ اس وقت قرآن کاغذوں میں اور پرنٹنگ پریس کے ذریعے محفوظ نہیں کیا جا رہا تھا، اس کو دلوں پہ اتارا جا رہا تھا. اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. اور اس میں مصلحت یہ بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ اور یہ دوسری غرض ہے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی، تاکہ موقع محل کی مناسبت سے احکامات دیے جائیں اور وہ ضرورت سمجھ کر اچھی طرح اپنا بھی لیے جائیں۔ جو لوگ اونھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے، یعنی ان کی تھنکنگ بھی غلط، ان کی سوچ بھی غلط اور ان کا انجام بھی غلط۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح علیہ السلام کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کر دیے گئے۔ رس عربی میں پرانے کنویں کو کہتے ہیں، اندھے کنویں کو۔ تو کسی کنویں کے قریب ایک آبادی تھی جنہیں اصحاب الرس کہا گیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا کہ پچھلے لوگوں کے انجام سے عبرت پکڑو، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، اشارہ ہے قوم لوط کی طرف علیہ السلام۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا، مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت سے جم نہ گئے ہوتے، یعنی ان کے پاس معبودوں کی عبادت کے لیے کوئی دلیل نہ تھی سوائے عقیدت کے۔ اچھا، وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ گمراہی میں کون دور نکل گیا، اس لیے کہ قیامت کے دن کسی انسان کی نجات کے لیے کسی کی عقیدت کام نہ آئے گی۔ انسان کو کسی کا بھی اتباع کرتے ہوئے، کسی کے پیچھے چلتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کی دلیل کیا ہے جس کے پیچھے وہ جا رہا ہے۔ صرف آنکھیں بند کر کے نہ چلے، بلکہ دلیل کے ساتھ۔ اور دلیل کیا ہو؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی انسان اس طرح ماڈل نہیں بن سکتا کہ اس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے 100% قبول کر لیا جائے۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ معبودوں میں بدترین معبود انسان کا اپنا نفس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے سوا کسی بھی دوسری چیز کی پوجا کرتا ہے تو اس کی بھی بنیادی وجہ اس کا اپنا نفس ہوتی ہے۔ اس کے اپنے کچھ خیالات، کچھ نظریات ہوتے ہیں جن کی وہ سیٹسفیکشن چاہتا ہے، تکمیل چاہتا ہے۔ اس لیے اصل خرابی کی بنیاد انسان کا اپنا نفس ہے۔ خواہش نفس کو خدا بنانے سے مراد اس کی پیروی کرنا، یعنی جو دل میں آئے وہ کرتے چلے جانا، خواہ اس کی کوئی دلیل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو۔ افأنت تكون علیہ وکیلا، کیا تم ایسے کسی شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یعنی جو اپنے نفس کا غلام ہو، اپنی خواہشات کا پجاری ہو، اس کو بھلا تم ہدایت کیسے دے سکتے ہو؟ ہدایت تو اس کو ملتی ہے جو ہر چیز سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنے کا عزم لے کر اٹھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، کیونکہ جانوروں کے پاس آنکھیں، کان، دل ہیں، مگر وہ ان سے کام نہیں لیتے، سوچ سمجھ کے کام نہیں لیتے۔ لیکن انسان اگر اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، اگر کچھ دیکھ کر نصیحت نہیں پکڑتا، اگر کچھ سن کر اپنا عمل نہیں بدلتا، تو اللہ کے نزدیک پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یعنی جس طرح بھیڑ بکریوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ہانکنے والا انہیں چراگاہ کی طرف لے جا رہا ہے یا بچر خانے کی طرف، وہ بس آنکھیں بند کر کے ہانکنے والے کے اشارے پہ چلتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، ہر نعرہ لگانے والے اور ہر پکارنے والے کے اشاروں پہ چل پڑتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، ایسے لوگوں کو کبھی بھی پھر ہدایت نہیں ملا کرتی۔ الم تر الى ربک کیف مد الظل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا، سورج ایک ہی جگہ سٹل ہوتا، ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بارش کا پانی پاک ہے اور اسے اگر جمع کر لیا جائے تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے، اس کو پیا جا سکتا ہے، تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے، اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی ساری نعمتیں استعمال کر کے پھر اللہ کی قدر نہیں کرتے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔